الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. میری معزز و محترم ماؤں اور بہنوں اور پیاری بیٹیوں، باہر کا ماحول اس وقت بہت ہی گندا ہے، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی نافرمانی کا ماحول ہے، معصیت کا ماحول ہے، گناہ کا ماحول ہے، شر کا ماحول ہے، فتنے کا ماحول ہے۔ تو باہر کا ماحول گندا ہی گندا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے دور لے جانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے قریب کرنے والی چیزیں اس ماحول میں بہت کم ہیں۔ اور ماحول کا اثر پڑتا ہے بڑوں پر بھی، چھوٹوں پر بھی، نیکوں پر بھی، بدوں پر بھی، بوروں پر بھی، اچھوں پر بھی، عورتوں پر بھی، مردوں پر بھی۔ تو ماحول کا اثر پڑتا ہے، اور باہر کا ماحول برا، جب باہر کا ماحول برا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں پر اس ماحول کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ تو اس وقت ہے جبکہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہے، باہر کا ماحول برا۔ بچے دکان میں گئے، باہر کے ماحول میں، بچے سکول گئے، باہر کے ماحول میں، بچے مدرسے جا رہے ہیں تو راستے میں چل کر جا رہے ہیں تو باہر کا ماحول، اور مدرسے میں بچے کی کلاس میں جو 25 بچے ہیں اگر ان میں 20 بگڑے ہوئے ہیں تو وہ ماحول بھی برا، بگڑا ہوا ماحول، بری صحبت۔ اور پھر گھر کا ماحول بھی برا، گھر میں ٹیلی ویژن ہے، گھر میں ویڈیو ہے، گھر میں فلم ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، دین کے خلاف، اہل اللہ کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف گھر میں چرچے ہیں۔ تو پھر ہمارے اس بچے کو اچھا ماحول کہاں ملے گا اور کس وقت ملے گا؟ لیکن اگر ہم یہ تسلیم کر لیں، فرض کر لیں کہ مدرسے کا ماحول تو اچھا ہے، وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور بچے معصوم ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو وہاں کوئی ایسا غلط کام نہیں ہوتا تو چلو وہاں کا ماحول اچھا ہے. پھر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہے لیکن ہمارے بچوں کا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ گھر میں ہمارے بچے کتنا وقت رہتے ہیں؟ اگر 12 گھنٹے رہتے ہیں 16 گھنٹے رہتے ہیں اس میں سے 8-10 گھنٹے تو ان کے کھانے میں پینے میں سونے میں چلے جاتے ہیں. جو دن کا جو ان کا کوالٹی ٹائم ہے اس کا اکثر حصہ کہاں گزرتا ہے؟ اسکول میں گزرتا ہے، باہر کے ماحول میں گزرتا ہے، سنیچر اتوار کو پارکوں میں گزرتا ہے، سڑکوں پہ گزرتا ہے، دوستوں کی محفلوں میں گزرتا ہے، ایک دوسرے کے گھر میں گزرتا ہے، ٹیلی ویژن پہ گزرتا ہے، انٹرنیٹ پہ گزرتا ہے. انٹرنیٹ اگر انٹرنیٹ کا صحیح استعمال نہ ہو تو یہ ٹیلی ویژن سے بہت بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز. اتنی بری چیز کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور میں اپنے ناقص تجربے کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ میرا نوجوانوں کے ساتھ کام ہے اور بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کا میری طرف رجوع ہوتا ہے دینی مسائل میں. ہمارے نوجوان بچوں میں سے 80 سے 90% 80-90% بچے وہ ہیں جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، صحیح استعمال کرنے والے بہت کم ہیں. کمپیوٹر ایک مفید چیز تھی اور آج بھی ہے اگر فائدے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، لیکن ایک زمانے میں کمپیوٹر صرف ایک ایجوکیشنل چیز تھی. تو جب ماں باپ کی نظر کمپیوٹر پہ پڑتی ہے تو ان کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بری چیز نہیں ہے. اور ٹیلی ویژن میں چونکہ فائدے کی کوئی خاص چیز شروع ہی سے نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ بری چیز ہے. تو ٹیلی ویژن اگر کسی کے گھر میں ہے تو یہ تصور ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ برا آدمی ہے، اس کے گھر میں یہ بری چیز ہے. اور آپ کمپیوٹر دیکھیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہاں کے بچے پڑھے لکھے ہیں، ان کو تعلیم سے دلچسپی ہے، ریسرچ سے دلچسپی ہے، یہ کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں، دیکھو ان کا وقت کتنا قیمتی گزرتا ہے. بچے اگر ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ سنجیدہ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ذرا چیک بھی کرتے ہیں کہ کیا دیکھ رہا ہے. 10 بجے 11 بجے ماں باپ دیکھنے کے لیے پھر نیچے آتے ہیں اور انہیں سلا دیتے ہیں. کمپیوٹر پہ بچہ پوری رات گزارتا ہے، ان کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارا بچہ کسی غلط کام میں پھنسا ہوا ہے. اگر انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے جو ہارمز ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کی آپ فہرست بنا لیں اور ٹیلی ویژن کے جو ہارمز ہیں ان کی فہرست بنا لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کے ہارمز 1% ہوں گے انٹرنیٹ کے ہارمز کے مقابلے میں. عجیب عجیب چیزیں ہیں اس انٹرنیٹ کے اوپر، عجیب عجیب چیزیں. اللہ ہماری ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اس سلسلے میں بہت کچھ مارکیٹ میں ہو رہا ہے، اس قسم کی کچھ ڈیوائسز ہوتی ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں تو مخصوص الفاظ کو وہ ٹائپ نہیں کر سکتا، جب وہ مخصوص الفاظ کو ٹائپ نہیں کرے گا تو مخصوص چیزیں آپ کی اسکرین پر آئے گی نہیں. یہ میں نے اشارہ کر دیا، اب آپ اپنے شوہروں کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کریں اور فکر کریں اس سلسلے میں. انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک اب گھروں کی ضرورت ہو گئی ہے، ایک ٹرینڈ ایسا ہو گیا، ایک کلچر ایسا ہو گیا، لیکن اس کے لیے جو بچاؤ کی شکلیں ہیں ان کو بھی تو استعمال کرو، ان کو بھی تو اختیار کرو، ان کو اختیار کرو، معلوم کرو کہ ہمارے بچے اس میں کن کن چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھنے سے ہم ان کو کیسے بچا سکتے ہیں، اور سپروائز کرو. بچے کمپیوٹر پر بیٹھے تو اپنے کمرے میں نہیں، نیچے کے کمرے میں کمپیوٹر رکھو، اور اس وقت کمپیوٹر پر وہ ہوں جس وقت آپ بھی وہاں ہوں. آپ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماحول بہت برا، باہر چلا جاتا ہے برا ماحول، گھر میں ٹیلی ویژن پر برا ماحول، انٹرنیٹ پہ برا ماحول، یعنی بے حیائی اور فحاشی کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو انٹرنیٹ پر آپ کو مفت میں نہ مل جاتی ہو. اور جہاں تک انٹرنیٹ پر بیٹھنے والے کی رسائی منٹوں میں اور سیکنڈوں میں نہ ہو جاتی ہو، بس اتنا ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کیسے چلایا جاتا ہے. اور میری ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں، ہم سب بھی انسان ہیں، اللہ تعالی نے ہم سب ہی کے اندر خیر اور شر کے تقاضے پیدا کیے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں کہیں خیر اور شر کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو ہم نے چونکہ دین کے معاملے میں اتنی محنت نہیں کی ہوئی ہوتی ہے تو شر ہمیشہ غالب آ جاتا ہے یا اکثر اوقات. تو ایک بچہ جو نادان ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو مجھے بہت جینا ہے، نیکی کا وقت بھی آئے گا، بزرگ بننے کا وقت بھی آئے گا، پھر چڑھتی ہوئی جوانی، اس کے جذبات، اس میں وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے، کیا کچھ نہیں کر سکتے، وہ باتیں ہم زبان پر نہیں لا سکتے، ان واقعات کا ہم ذکر نہیں کر سکتے جو انٹرنیٹ کے نتیجے میں معاشرے میں رونما ہوتے ہیں. اس انٹرنیٹ کی وجہ سے بھائی کا بہن سے، بہن کا بھائی سے ناواقفیت میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ذرا غور و فکر کریں، غور و فکر کریں، بچوں کی نگرانی کریں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں خود کو بھی اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. کمپیوٹر پر بیٹھنے والے کو خود کو بھی اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اسے ویب اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مکڑی کی جال کی طرح ہے، مکڑی کی جال میں جو بھی مچھر پھنس جاتا ہے وہ پھر نکل نہیں سکتا. اسے ویب سائٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مکڑی کی جال کی طرح ہے، اس میں جو بندہ پھنس گیا وہ پھر نکل نہیں سکتا. ایک چیز تو طے شدہ، وقت تو ضائع ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ انٹرسٹ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. میں ذرا اس کو بھی دیکھ لوں، میں ذرا اس کو بھی دیکھ لوں، میں ذرا اس کو بھی دیکھ لوں، میں ذرا وہ کلک کرتا چلا جاتا ہے. اسے پتا نہیں چلتا کہ صرف نیوز کی ایک سٹوری کو دیکھنے میں میرے 2 گھنٹے برباد ہو گئے. اس لیے جن لوگوں کو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے انہیں تو اس میں قدم رکھنا ہی نہیں چاہیے، اور جنہیں ضرورت ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ مقتدر لوگ ہیں جنہیں دنیا کی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ جاتے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا طریقہ اپنایا ہے کہ ہر شخص اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر وقت مقرر کر لے کہ 1/2 گھنٹے تک مجھے خبریں دیکھنی ہے، 1/2 گھنٹے سے زیادہ نہیں. اس میں اگر میں ساری خبریں دیکھ سکا تو فبیحا، نہیں دیکھ سکا تو ہٹ لے، وقت مقرر کر لے، پھر دیکھو کہ پھٹ پھٹ وہ اہم اہم چیزیں دیکھ کر کے نکل آئے گا، اور گھڑی کی طرف نظر برابر رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماحول برا، اتنا ماحول برا، اتنا ماحول برا کہ جو لوگ اپنی اولاد کو اس ماحول کے اثرات سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی بیچارے ناکام نظر آتے ہیں. جیسا ماحول ویسا اثر پڑے گا. گھر کا ماحول بہت اچھا مان لیا, مدرسے کا ماحول بہت اچھا مان لیا, لیکن صبح 8 بجے سے 3 بجے تک تو بچے اسکول میں ہیں, وہاں کا ماحول. اسلامی اسکول میں داخل کر دیا, مدرسے میں داخل کر دیا, اور ہم نے یہ سمجھ دیا کہ ہم نے ہماری ذمہ داری پوری کر لی. بچہ اسکول میں ہے, اس کلاس میں کیسے بچے ہیں, ان کے خیالات کیا ہیں, ان کے جذبات کیا ہیں, ان کے گھروں کی زندگی کیسی ہے, ان کے ماں باپ کو دین سے کتنا تعلق ہے, وہ کس قسم کی عادتوں کو لے کر اسکول میں آ رہے ہیں اور آپ کے بچے کو متاثر کر رہے ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے اسلامی اسکول میں داخل کر دیا, بہت اچھا کیا آپ نے مدرسے میں داخل کر دیا, لیکن آپ کی ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ کو مدرسے میں داخل کرنے کا اور اسلامی اسکول میں داخل کرنے کا رزلٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے بچے کی زندگی میں کوئی نمایاں تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ میرا بچہ غلط راستے پہ ہے, پہلے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی مگر بول رہا ہے, پہلے کبھی گالی نہیں بولتا تھا اور اچانک ہم نے سن لیا کہ کسی کے ساتھ بات میں اس نے گالی بول دی. اس میں تالی اور ایروگنس تو نہیں پیدا ہو رہا ہے. باپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ تو بہت با ادب رہتا ہے جیسے پہلے رہتا تھا, ماں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے. ماں کو پوچھنا چاہیے کہ بیٹا تمہیں جیسا پہلے تھا ویسا ہی لگ رہا ہے, بہتر ہے, بگڑا ہوا لگتا ہے. میری ماؤں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, سونے کے بارے میں ہم میاں بیوی بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں, چاندی کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں, گھر کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں, فیکٹری کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں, تجارت کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کی نظر میں آپ کے لخت جگر, آپ کے جگر کے ٹکڑے سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ. ہر چیز کے لیے مشورہ ہم کرتے ہیں اہمیت دے کر, اگر مشورہ نہیں کرتے تو اپنی اولاد کے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں مشورہ نہیں کرتے. میں آج آپ کو بہت ہی مختصر لفظوں میں اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے. ایک طرف تو یہ فرمایا, لیکن دوسری طرف یہ فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک امتحان ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اولاد فتنہ, اولاد آزمائش کوئی خاص بات اہم نہیں تھی, لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آزمائش کا کیا مطلب تھا کہ اولاد آزمائش, کہ کسی کے 5 بچے ہو گئے, 5 اولاد ہو گئی, اور اللہ کے راستے میں جان دینے کا وقت آیا تو اب یہ اولاد آزمائش ہے, یہ مراد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آزمائش کا مطلب یہ کہ 10 اولاد ہو گئی اور باپ کی کمائی اتنی نہیں ہے اور حرام طریقے سے کمانے کی اپرچونٹی آئی تو اب کیا کرے گا. بچی پیدا ہوئی, دوسری بھی پیدا ہوئی, تیسری بھی پیدا ہوئی, اور گھر میں مال کی تنگی, اب کیا کرتا ہے, اسے قتل کرتا ہے, زندہ رکھتا ہے. یہ آزمائش. اولاد حقیقت میں آزمائش ہے, وہ میرے بھائیو ہمارے زمانے میں ایک ایک بچہ آزمائش, ایک ایک بچہ آزمائش. اور یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے, یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے اس ملک کا کہ بچے غلط پٹڑی پہ پڑ جاتے ہیں اور مہینوں تک ماں باپ کو بو بھی نہیں آنے دیتے, بو بھی نہیں آنے دیتے, ماں باپ کو بو بھی نہیں محسوس ہوتی کہ ہمارا بچہ غلط راستے پر ہے, اتنے ماہر ہوتے ہیں یہاں کے بچے. ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ ناجائز تعلقات ہیں, منگنی ہو گئی اس پر بھی بہت خوشیاں منائی, مہینوں تک اور ہفتوں تک شادی کی تیاریاں بھی کر رہی ہیں بہت خوشی خوشی سے, نکاح کا دن بھی مقرر ہو گیا، دعوت بھی تقسیم، دعوت نامے، اور مہمان بھی آ گئے، بارات بھی آ گئی، پر پتہ کب چلا کہ لڑکی غائب ہے؟ جب اس کے بیڈ روم میں اس سے اجازت لینے کے لیے گئے کہ تم شادی کے لیے اجازت دیتی ہوگی نہیں، تب جا کر کے راز کھلا. بڑا فتنہ. اسی وجہ سے میرے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اولاد کا ہونا نعمت، اور ہمارے زمانے میں نہ ہونا بھی رحمت. اللہ جل جلالہ عام نوالہ جس حال میں بھی کسی کو رکھے وہ تو ان کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، لیکن پچھلے زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہ آتی کہ بھائی اولاد کا نہ ہونا رحمت کیسے. تو ہمارے زمانے میں جب اولاد والوں کی پریشانیوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو واقعی جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ بھائی یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. تو حاجی صاحب کا عجیب جملہ کہ اولاد کا ہونا نعمت اور ہمارے زمانے میں نہ ہونا رحمت. تو اولاد کا نہ ہونا رحمت نہیں کیسے ہوگا؟ تو یہ باہر کے ماحول کی وجہ سے حضرت فرماتے تھے. جب میرے بھائیوں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی یہ تصور آتا ہے کہ زمانہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، بگڑتا چلا جا رہا ہے، بڑی تیزی سے بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس وقت کے بچوں کو اتنا متاثر کرتا چلا جا رہا ہے، تو جب یہ 3 سال کی بچی، 3 سال کا بچہ 15 اور 20 کے ہوں گے تو اس وقت کا ماحول کیا ہوگا، اور ان کے ماں باپ ان بچوں کی حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ اس لیے میری ماؤں، میری بہنوں، آپ اپنے اولاد کی اور اپنے پوتوں نواسوں کی بھی خوب فکر کریں. آپ اپنی اولاد کو خوب تاکید کریں اس سلسلے میں کہ بیٹا دیکھو اولاد کی تربیت اہم، اولاد کی تربیت مقدم، بہت ضروری ہے، بہت ضروری، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں، ذرہ برابر کوتاہی نہیں. بچہ کوئی اچھا کام بائیں ہاتھ سے کرے، پیار محبت سے ہاتھ اس کا پکڑ لو، بیٹا اس ہاتھ سے نہیں اس ہاتھ سے، بیٹا اس ہاتھ سے، بیٹا لینا ہو تو اس ہاتھ سے، دینا ہو تو اس ہاتھ سے. بچہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کوئی غلط کام کرے، منہ میں انگلی ڈال رہا ہے، ناک میں انگلی ڈال رہا ہے، اسے سمجھا جائے کہ بیٹا یہ گندی چیز ہے، بری چیز ہے، اچھا نہیں لگتا. بچپن سے، بچپن سے جو اس کے لیے اچھی اور بری چیز ہے اس کی تمیز اس میں پیدا کرو، تو اس کے دل دماغ میں ایک بات آئے گی کہ کچھ کام اچھے ہوتے ہیں جو کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام برے ہوتے ہیں جن سے بچنا ہوتا ہے. جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا تو اس کی عقل کام کرے گی کہ بھئی یہ اچھا ہے یا نہیں، اور یہ کرنے کا ہے یا نہیں، یہ برا ہے یا نہیں، بچنے کا ہے یا نہیں. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کے دینی مستقبل کی فکر نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم بہت زیادہ فکر کرتے بچپن سے. ہمیں ہماری اولاد کے دینی مستقبل کی فکر نہیں، ہمیں 2 چیزوں کی فکر ہے ہماری اولاد کے بارے میں، 2 بلکہ 3 کر لوں. نمبر 1، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جسمانی اعتبار سے صحت مند اور تندرست رہے، ایک تو یہ فکر ہے ہمیں. نمبر 2، میری اولاد مادی اعتبار سے خوشحال رہے، ڈگری کر لے، بہت زیادہ کمانے والا ہو جائے، دکان کا مالک ہو جائے، فیکٹری کا مالک ہو جائے. اور 3ری بات، میری اولاد ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے میری عزت پہ دبا پڑ جائے. بس اگر یہ ہے، یہ اصل، یہ 3را فیکٹر کہ اولاد ایسی زندگی گزار لیتی ہے جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی عزت پہ دھبا نہیں پڑتا، تو دین کے 50 حکموں کو وہ توڑتا رہے ہماری نظر میں وہ بے دین نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتا، ہم دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، نہ فجر میں جاتا ہے، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں، مگر ہمارا بہت فرما بردار ہے، ابو 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 جو کہے وہ کرتا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہماری نظر میں وہ بے دین نہیں ہے. ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ کہیں نماز کو اس طرح مسلسل چھوڑنے کی وجہ سے میرا بیٹا موت کے وقت ایمان سے محروم نہ ہو جائے، کہیں نماز کو اس طرح تسلسل کے ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایسا زنگ نہ چڑھ جائے جس کی وجہ سے یہ ملحد ہو جائے، یہ خیال نہیں آتا ہمیں۔ سینما میں جاتا ہے، فلموں کو دیکھتا ہے، گھر میں ویڈیو لاتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، لیکن ہمارا فرما بردار ہے، ہم جس وقت کہتے ہیں کہ بیٹا اس کو بند کرو ذرا دکان میں جا کر فلاں چیز خرید کر لیا، وہ جاتا ہے تو ہم مطمئن ہیں، ہماری نظر میں وہ بے دین نہیں ہے۔ بے دین کب ہے؟ وہ بے دین اس وقت ہے جب وہ ہماری نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے تو بے دین نہیں، ہماری نافرمانی کرے تو بے دین۔ اگر ہماری ایک بات اس نے نہیں مانی، ایک بات، تو سیدھے ہم امام صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت پیارا بچہ تھا، بہت شریف بچہ تھا، بہت نیک بچہ تھا۔ بھئی نیک؟ نماز نہیں پڑھتا اور نیک، نماز نہیں پڑھتا اور نیک، غلط صحبتوں میں گھومتا ہے اور نیک، فلموں کو دیکھتا ہے اور نیک، بہت نیک تھا، بہت شریف، بہت سیانہ، لیکن مولوی صاحب پتہ نہیں کچھ دنوں سے کیا ہوا ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ بے دین ہو گیا ہے تو آپ کو کس وجہ سے یہ خیال آیا کہ بے دین ہو گیا، وہ کیا کر رہا ہے، بے دین ہو گئے، ہماری بات نہیں مانتا، ہماری اطاعت نہیں کرتا، ہماری فرما برداری نہیں کرتا۔ بھائی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ارے مولوی صاحب نماز کا تو پوچھو ہی مت، پہلے پڑھتا تھا یا نہیں؟ پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا، اس وقت بے دین نہیں تھا۔ اور دوسری بات، ہماری عزت پہ دھبا آ جائے، ہماری عزت پہ، اگر وہ فلم دیکھتا ہے کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ہماری نظر میں فلم برا نہیں، اور فلم دیکھنے کی وجہ سے پورے معاشرے میں عزت پر کوئی دھبا نہیں آئے گا، اس لیے کہ سب ہی اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو ہمیں کچھ نہیں، ہمارے گھر میں بیٹھ کر دیکھے، سینما میں جا کر دیکھے، کسی اور کے گھر میں جا کر کے دیکھے۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم لڑکی سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے اور تھوڑا بہت چرچا شروع ہو جاتا ہے بستی میں، اب ہماری عزت پہ خطرہ، اب ہم کہتے ہیں کہ بگڑ گیا بچہ، بگڑ گیا۔ بھائی یہ ناجائز تعلق جو کسی لڑکی سے رکھ رہا ہے اس میں اور نماز چھوڑنے میں کوئی فرق نہیں، جتنا یہ برا اتنا ہی یہ برا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہونی چاہیے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دیندار بچہ اوور نائٹ بے دین نہیں ہو جاتا، فتن آئیں گے قیامت کے قریب، فتن آئیں گے، ایسے بڑے بڑے فتنے آئیں گے کہ جو ہوشیار ہوگا اس کی عقل اڑ جائے گی، ہوشیار آدمی سوچ نہیں سکے گا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، کنفیوز ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق کہاں ہے، سچ کہاں ہے، کچھ یہ بات کہہ رہے ہوں گے، کچھ یہ بات کہہ رہے ہوں گے، کچھ ادھر جا رہے ہوں گے، کچھ ادھر جا رہے ہوں گے، علماء حق کا بہت کم، اور جو کم رہ جائیں گے ان کے بارے میں ایسا ذہن بنا لیا جائے گا کہ ان کے پیچھے چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جو ہیں ناواقف لوگوں کو جن کے پاس علم نہیں ہے اپنا سردار بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج کل آپ دیکھیے جن لوگوں کے گھروں میں ٹیلی ویژن ہے تو اب ٹیلی ویژن کے اندر اسلامی پروگرامز آنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ مفتی کے ٹائٹل کے ساتھ فتویٰ دینے کے لیے بھی آتے ہیں، کچھ لوگ خواب کی تعبیر بتانے کے لیے بھی آتے ہیں، کچھ لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گفتگو کرتے ہیں، کچھ فقہ پر بھی گفتگو کر رہے ہیں، کچھ تفسیر پر بھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کے بیک گراؤنڈ کو ذرا جانچا جائے، دیکھا جائے، تو ان کی کوئی اوتھینٹک ریلائبل اکیڈمک ہسٹری نہیں ہوتی، اوتھینٹک ریلائبل اکیڈمک ہسٹری نہیں ہوتی ان کی۔ اور اگر ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، ان کے چہرے مہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بے دین آدمی ہے، یہ بے دین آدمی ہے، اسے دین کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا کے خاطر ہر بات یہ کہہ سکتا ہے اپنی زبان سے، اور زمانے میں ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں. اکبر بادشاہ کے دربار میں بھی فیضی بہت بڑا عالم تھا. فیضی بہت بڑا عالم, اکیڈیمیکلی اتنا اونچا کہ تاریخ میں وہی ایک شخص ہے جس نے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھی, اور اس تفسیر میں ایک بھی حرف اس نے ایسا استعمال نہیں کیا جس پر نکتہ ہو. لکھی تفسیر پوری, با استعمال نہیں کیا, تا استعمال نہیں کیا, تھا استعمال نہیں کیا, جیم استعمال نہیں کیا, خا استعمال نہیں کیا. بھئی کتنے حروف رہ گئے, کتنا بڑا عالم ہوگا, شاعر اعلی درجے کا, عالم بہت بڑا, عربی پر عبور, فارسی پر عبور. لیکن اکبر بادشاہ کو وہی بات بتلاتا تھا جسے اکبر بادشاہ چاہتا تھا. اللہ کی چاہت کے مطابق رہنمائی نہیں کرتا تھا. دنیا کمانے کے لیے, منصب کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, منصب کے لیے, اور دین الہی کی بنیاد ڈالی, پورے دین کو مسخ کیا, سب دینوں کا ایک دین بنایا, جس میں کچھ اس دین سے لے لیا, 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 اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی جگہ پر اکبر کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ہم نے جو دین بنایا ہے اس کا نیا سلام ہوگا, جو بھی ملے کسی کو تو وہ کہے گا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اور اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ اکبر ہے. بہت خوش ہوتا تھا اکبر بادشاہ, کماتے تھے پیسے, منصب, جا. لیکن میرے بھائیو, ہر دور میں چاہے کم علماء حق کا رہیں گے, اور علماء حق کا کو آپ پہچان سکتے ہیں, وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کے بغیر جس وقت جس جگہ پر حق بات کہنی ہوگی وہ حق بات کو کہہ کر چھوڑیں گے. اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے, ہر شخص کو عقل دی ہے کہ وہ پہچان سکتا ہے کہ یہ علماء حق کا میں سے ہے یا یہ علماء حق کا میں سے نہیں ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے پیدا کیا, دین بالکل بگڑ چکا تھا. اس بگڑے ہوئے ماحول میں سے مجدد الفسانی کو سرہین سے اللہ نے اٹھایا, اور انہوں نے دین کی صحیح بات کہنی شروع کر دی. ان علماء کے لیے خطرہ. اب اکبر بادشاہ کے دربار میں قانون یہ ہو گیا تھا کہ جو بھی دربار میں آتا تھا تو اللہ اکبر کہہ کر کے یوں جھکتا تھا, رکو کر لیتا تھا اور پھر آگے بڑھتا تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اکبر بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا, آپ تشریف لائیے, اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور یہ تو بالکل آپ کے نافرمان ہیں, یہ جب دربار میں داخل ہوں گے تو آپ کی گستاخی کریں گے, یہ جھکنے والے نہیں ہیں, اس لیے ان کو جب لایا جائے تو ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا جائے, پورے 6 فٹ کا دروازہ نہ ہو, 3 فٹ کا ہو, تاکہ اس میں سے جو شخص بھی داخل ہوگا تو جھک کر ہی داخل ہوگا, اسے مجبور کرو جھکنے پر. دروازہ بنایا گیا چھوٹا, حضرت مجدد صاحب کو لایا گیا. اب اکبر بادشاہ غضبناک ہو جاتا تھا تو گردن اڑا دیتا تھا, سر قلم کر دیتا تھا, اور پھر مست ہے وہ نشے میں اپنے مذہب پر, شراب حلال ہو گئی ہے, ہر قسم کی خواہش پوری ہو رہی ہے, اور یہ فیضی وغیرہ سب جانتے تھے کہ کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ اکبر بادشاہ کا دربار ہے, دروازے سے داخل ہو جاؤ, سمجھ گئے حضرت, حضرت سمجھ گئے کہ دروازہ اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا, اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہے, سمجھ گئے کہ مجھے جھکانے کے لیے. تو حضرت زمین پر بیٹھ گئے, اور زمین پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اکبر بادشاہ کے دربار میں اپنے قدموں کو داخل کیا, قدموں کو داخل کیا, اور پھر سوئین کے بل گسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور کھڑے ہو گئے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اسے ہمت عطا فرماتے ہیں, دوسرے ڈر رہے ہوتے ہیں, ہمت. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اکبر بادشاہ کو سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور حضرت نے فرمایا کہ اکبر بادشاہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی. بس اس واقعے کے بعد اکبر بادشاہ کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو پروگرامز ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لوگ دیکھتے ہیں, پوچھتے نہیں کسی کو, دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور اسے پھر صحیح سمجھتے ہیں, حق سمجھتے ہیں. عجیب عجیب بحثیں ہوتی ہیں. اب غیر عالم جب سنے گا اس بحث کو اور اس کے سامنے یہ کہا جائے گا کہ بخاری شریف کے اندر فلاں حدیث ہے اور وہ یوں کر کے نقل کر دے گا, نہ اس کے پیر نہ سر ترجمہ توڑ مروڑ کے کر رہا ہے اور آپ مطمئن ہو گئے کہ بھئی زبردست مباحثہ کیا, یہ تو بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہے ہیں, یہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں. پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کی فکر کرو, اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرو, فکر کرو اپنے بچوں کی تربیت. اور اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کے سلسلے میں یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے گھر کا ماحول اچھا کرو, اپنی زندگی کو اچھی کرو, اپنا گھر کا ماحول اچھا, اپنی زندگی اچھی, کمائی صاف ستھری حلال کی, کمائی صاف ستھری اور حلال کی, اور پھر ان کے اوپر محنت کرو, ان کو بزرگوں سے ان کی ملاقاتیں کراؤ, بزرگوں کی صحبتوں میں بٹھاؤ, نیک لوگوں کی صحبتوں میں بٹھاؤ, بچپن سے نیک لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی کراؤ تاکہ ان کے اثرات ان پر مرتب ہوں اور بڑے ہونے کے بعد بھی اس تعلق کی وجہ سے وہ بڑوں کی باتیں تسلیم کرنے کے عادی رہے, ان سے مشورہ کرنے کے عادی رہے. تو اصل میں عرض یہ کر رہا تھا, جو بات جہاں سے میں چلا تھا وہ یہ کہ فتنے آئیں گے قرب قیامت, اور قرب قیامت فتنے آئیں گے, اتنے فتنے بڑھ جائیں گے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ رات کو ایک شخص سوئے گا مسلمان ہو کر صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. صبح مسلمان کی ہونے کی حالت میں اٹھے گا, رات تک میں فتنہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا, کافر ہو جائے گا. بہت کثرت سے ایسا ہوگا لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے. تو اگر ہمارا بچہ رات تک بہت شریف اور سیانہ اور نیک ہے اور اچانک صبح اٹھا بگڑ گیا, اوور نائٹ, پہلے دیندار تھا بے دین ہو گیا, پہلے جمعہ بھی پڑھتا تھا اب جمعہ پڑھنے کے لیے بھی منع کرتا ہے, پہلے باپ کے سامنے ایک لفظ نہیں بولتا تھا اب باپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اوور نائٹ یہ چینج آ گیا. تو میں کہا کرتا ہوں دوستوں سے کہ اوور نائٹ چینج نہیں آتا, اوور نائٹ چینج نہیں آتا. آپ کا بچہ پہلے ہی سے بے دین تھا, پہلے ہی سے بے دین. فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت چونکہ وہ چھوٹا تھا اس لیے اپنی بے دینی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا, اپنے باپ کے خوف کی وجہ سے, اپنی ماں کی خوف کی وجہ سے. اب جب یہ 15 سال کا ہو گیا, 14 سال کا ہو گیا, 16 سال کا ہو گیا, تو وہ جو شروع کی بے دینی تھی اب اس کے اظہار کی اس کے اندر ہمت آ گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ نابالغ تھا, نابالغ تھا تو اس وقت بے دینی کے وہ کام کرتا تھا جنہیں ہم بے دینی نہیں سمجھتے تھے, اور بالغ ہونے کے بعد اب وہ کام کر رہا ہے بے دینی کے جنہیں ہم بے دینی تسلیم کرتے ہیں. اگر بچہ بچپن سے دیندار ہو تو بالغ ہونے کے بعد بھی دیندار رہے گا. اس لیے بچوں پر محنت کرو بچپن سے. ہم اصل میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ہمارے تابے دار, ہماری فرما برداری, ہم آنکھیں نکالتے ہیں تو ادب سے بیٹھ جاتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. 15-16 سال کی عمر میں جب وہ سر اٹھاتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں لے جاؤ, وہاں لے جاؤ, اس کے پاس لے جاؤ, اس کے پاس لے جاؤ. اب تو یہ گندا ہو چکا ہے برتن, اب اسے درست کرنا بہت مشکل, بہت مشکل. ایک بیج ہے, بیج اگر بیج کسی جگہ پڑ جائے اور آپ اس درخت کو اپنے باغ میں اگانا نہیں چاہتے تو بہت آسان ہے کہ اس بیج کو نکال کر پھینک دو. اگر ایک چھوٹا سا پودا, چھوٹا سا پلانٹ اگر آپ کے باغ میں اگ جائے اور آپ اس کو نہیں چاہتے تو بہت آسان, دو انگلی سے اکھیڑ کر پھینک دیں گے. لیکن اگر اسے آپ نے رہنے دیا اور وہ مضبوط تناور درخت ہو گیا, اب اس کو اکھیڑنا بہت مشکل ہے. اس لیے بچپن سے ان کی نگرانی کرو, بچپن سے ان کی تربیت کرو, اور اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرو. ماحول پیدا کرو, جتنی گندی چیزیں ہیں ان کو نکالو. یہ ٹیلی ویژن بہت ہی زیادہ خطرناک. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ سانپوں کا پٹارا ہے, سانپوں کا پٹارا. اس میں سانپ ہی سانپ ہے, بچھو ہی بچھو ہے. یہ ہمارے ایمان کے لیے, ہمارے دین کے لیے, ہمارے اخلاق کے لیے, ہماری حیا کے لیے انتہائی درجے خطرناک. اور جب یہ اتنا خطرناک ہے تو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انٹرنیٹ اس سے 100 گنا زیادہ خراب ہے, 1000 گنا زیادہ خراب ہے. اس سلسلے میں فکر فرمائیں, اپنے آپ کو نمازی بنائیں, اپنے آپ کو روزے دار بنائیں, گھروں میں ماحول بناؤ نوافل پڑھنے کا, تلاوت کرنے کا, ذکر کرنے کا. اپنی اولاد کو انکریج کرو کہ آج مسجد میں فلاں دینی پروگرام ہے, بیٹا تم ابو کے ساتھ چلے جاؤ. ابو اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا چلو ہم جا رہے ہیں, ہم حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہم استاد سے ملاقات کرنے کے لیے, چلو بیٹا ہم چلتے ہیں. بچپن سے ان کی عادت ڈالو, اور بچپن میں عادت کے ساتھ ساتھ ان کا ذہن بھی بناؤ. ذہن بناؤ, ذہن بناؤ, آہستہ آہستہ ذہن بناؤ. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی بچپن سے ہمارا ذہن بناتے تھے کہ بیٹا تمہیں مولوی بننا ہے, بیٹا تمہیں مولانا بننا ہے, بیٹا تمہیں عالم بننا ہے. اب ہمیں تو اس وقت پتا بھی نہیں چلا کہ مولوی کسے کہتے ہیں, مولانا کسے کہتے ہیں, عالم کسے کہتے ہیں. لیکن جب بھی کسی سے ملاقات کراتے تھے بیٹا کیا بنو گے, تو ہم کہتے تھے کہ مولوی بنیں گے. کیا بنو گے؟ مولانا بنو گے. کیا بنو گے؟ عالم بنو گے. تو یہ سسٹم کے اندر ایسا رچ بس گیا تھا, ایسا رچ بس گیا تھا کہ 15-16 سال کی عمر میں بالکل دنیاوی تعلیم سے دل اچاٹ ہو گیا. حالانکہ الحمدللہ اسکول میں بھی ہم اول نمبر سے پاس ہونے والے طالب علم تھے, مدرسے میں بھی اول نمبر سے, اسکول میں بھی اول نمبر سے, لیکن دل اچاٹ ہو گیا. اور ہمارا اندر سے ایک جذبہ تھا کہ کب ہم مدرسے میں چلے جائیں اور دینی تعلیم کو حاصل کریں. اور جب ہمارے مدرسے میں داخلے کا وقت آیا تو ہمیں مدرسے میں جانے کے بعد بہت مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی, اس لیے کہ اس وقت ہمارا دارالعلوم ابتدائی مراحل میں تھا, پیسے کی کمی تھی, اس وقت عمارت بھی ویسی نہیں تھی جیسے آج ہے, فسیلٹیز بھی نہیں تھی, اور پھر ہمارے گھر میں ٹیلی فون بھی نہیں تھا. گفتگو ماں باپ کے ساتھ خط و کتابت سے ہوتی تھی, چھٹیوں میں کبھی کبھار آنا ہوتا تھا 2-3 مہینے کے بعد, اور عجیب حالات. لیکن اس وقت بھی ہمیں ایک دن, ایک لمحے کے لیے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ خیال نہیں آیا کہ ہمیں پڑھنا نہیں, ہمیں گھر جانا ہے. ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی تربیت تھی, باپ کی تربیت, باپ کی تربیت. ایک مرتبہ مجھے بعض دوست پوچھتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو تھکتے ہی نہیں, بیمار ہوتے ہیں تب بھی جب بات میں لگ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بیمار ہی نہیں ہے. تم کہتے ہیں کہ سر میں شدید درد ہے اور آج بیان میرے لیے بہت مشکل ہوگا, لیکن جب بیٹھ جاتا ہے تو ختم کرنے کا نام نہیں. اب بیان سے فارغ ہو گئے, جو بیٹھ گئے ان کے ساتھ بات شروع کر دی, راستے میں کھڑے ہیں اس سے دن کی بات شروع کر دی, کوئی چھوٹا بچہ آ گیا اس کو سمجھانا شروع کر دیا, کسی کا ٹیلی فون آ گیا اس کو سمجھانا شروع, تھکتے نہیں تم. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اس میں ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرے طالب علمی کے زمانے میں ایک دن مجھے اپنے پاس بلایا, زمین پر بستر بچھا کر لیٹا کرتے تھے, وہ بیڈ پر سونا پسند نہیں کرتے تھے, میرے نبی زمین پہ سویا کرتے تھے. تو مجھے بلایا آپ نے قریب, اور مجھے کہا کہ جب تم بچپن میں بھوریا گاؤں میں تھے چھوٹے, تو وہ آم کے درختوں پر جب آم لگتے تھے تو ہم چھوٹے ہوتے تھے تو چڑھ تو سکتے نہیں تھے, تو ادھر ادھر سے پتھر تلاش کرتے تھے اور پتھر پھینکتے تھے اوپر تاکہ آم کو لگے اور آم نیچے گرے مینگو. تو تم بچپن میں وہ درختوں سے, ان کو بھی وہ یاد رہا ہوگا, وہ بچپن میں تم آم جو گراتے تھے کیا کرتے تھے تم؟ تو میں نے کہا کہ ہم پتھر اٹھاتے تھے اور پتھر پھینکتے تھے. تو کہا پتھر پھینکتے تھے تو ہر پتھر کے ساتھ نیچے آم گرتا تھا؟ میں نے کہا نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا تھا, کئی پتھر پھینکنے پڑتے تھے تب جا کر کہیں ایک گرتا تھا. تو کہ پہلا پھینکا وہ خطا کر گیا، دوسرا پھینکا خطا کر گیا، تیسرا پھینکا خطا کر گیا، تو کیا مایوس ہو جاتے تھے؟ ہم نے کہا نہیں، مایوس تو نہیں ہوتے تھے، ہم تو اس وقت تک پھینکتے رہتے تھے جب تک کہ وہ گرتا نہیں تھا۔ ابا جی نے یہ مجھے پوچھ کر کے کہا پھر کہ بیٹا جب تم ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے بات کرو گے تو اس وقت بھی یہی کام کرنا، اس وقت یہی کام کرنا، جب تم کوئی بات کہو گے خطا جائے گی، پھر خطا، پھر خطا، کسی کے دل میں اترے گی نہیں، لیکن اگر تم کہتے رہو گے تو کسی نہ کسی وقت وہ بات دل میں اتر جائے گی۔ دیکھو کیسی تربیت، کیسا ذہن بنایا، کیسی ذہن سازی کی۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ میں جب اسکول میں گیا، کالج میں گیا، اور وہ کریئر ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تمہارا فورکاسٹ یہ ہے، تمہارے ایسے گریڈز آ رہے ہیں، ایسے آ سکتے ہیں، اور تمہارا مستقبل یہ ہے، تو بس وہ ایک شیخ چلی کا واقعہ ہوتا ہے وہ، کہ ہر طالب علم کو کریئر ٹیچر کے پاس سے اٹھنے کے بعد ایسا نظر آتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بریف کیس ہے، 50,000 پاؤنڈ کی سیلری ہے، مرسیڈیز بینز میں میں چکر لگا رہا ہوں، اور میرے نیچے 8-10 آدمی کام کر رہے ہیں، اور بہت میں ٹائی سوٹ کے اندر عزت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس لیے کہ ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ انکریج کر کے لوگوں کو تعلیم میں۔ تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے بار بار فرماتے تھے کہ بیٹا دیکھو، یہ دین جو ہے، علم دین، یہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے علم کو حاصل کرتا ہے، علم کو حاصل کر کے اس پہ عمل کرتا ہے، اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی رفعت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی رفعت عطا فرماتے ہیں۔ اس علم کے لیے خدا کا وعدہ ہے، اور دنیا کے دوسرے سارے علوم میں سے کسی بھی علم کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ نہیں ہے، وہ مخلوق کا وعدہ ہے۔ ایک طرف خالق کا وعدہ، دوسری طرف مخلوق کا وعدہ۔ بیٹا سوچو تو صحیح کہ کون سا وعدہ زیادہ پورا ہو سکے گا، مخلوق کا یا خالق کا؟ بیٹا یاد رکھو، اگر تم نے علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے عمل کیا، عمل کرنے کے بعد اس کی اشاعت میں تم لگے رہے، تو تمہارے پاس دنیا کے وسائل بالکل کل عدم اور زیرو ہوں گے، لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دنیا کی بے شمار چیزوں والوں کو تمہارے خادم بنا کر کے تمہارے قدموں میں جھکا دیں گے۔ اور میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج ہم ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی اس بات کو لفظ بلفظ دیکھ رہے ہیں، لفظ بلفظ دیکھ رہے ہیں، لفظ بلفظ۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت پڑے اور درجنوں آدمی اس چیز کو مہیا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور پھر انہی کی دعاؤں کی برکت سے، ہمارے اساتذہ کی شفقت، ہمارے مشائخ کی توجہات، کہ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس سے بالکل مستغنی کر رکھا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بچپن میں جو چیز دماغ میں بٹھائی جاتی ہے، ہم ڈنڈے کے زور سے کام کرواتے ہیں، نہیں، ڈنڈے کے زور سے نہیں، ہاں سٹک کی بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، سٹک اینڈ کیرٹ، ہر جگہ پر، سکول میں بھی سٹک اینڈ کیرٹ، کبھی ذرا سختی، کبھی محبت، لیکن محبت کا پہلو غالب رہے، اور محبت کے پہلو کے ساتھ ذرا سمجھانا۔ اب ایک بچہ ہے، وہ بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، اس غلطی کو آپ پکڑتے ہیں، اور اس کے بعد ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اگنور کرو، یہ تو بہت بڑی غلطی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ بچے سے وہ غلط چیز چھڑوانا چاہتے ہیں، مگر آپ ٹینشن لینا نہیں چاہتے، آپ برڈن لینا نہیں چاہتے، بوجھ لینا نہیں چاہتے، تو اس کا بالکل شارٹ کٹ یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لو اور ایک تماچا رسید کرو، اور کہ خبردار اگر آئندہ ایسا کیا تو۔ تو جب تک آپ کا زور اس پر رہے گا، اس وقت تک وہ بچہ اس سے دور رہے گا، مگر وہ بیماری اس کے دل کے اندر آج بھی موجود ہے۔ کل جب وہ آپ سے زیادہ پاورفل ہو جائے گا، اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بھی دکھاؤ، ڈانٹو بھی، محبت بھی کرو، اور ایک چیز آپ نے پکڑ لی تب اسے اپنا موضوع بنا لو، جہاں کہیں موقع ملا، بیٹا دیکھو یہ چیز بہت بری ہے، بہت بری۔ ایک بندہ جب جھوٹ بولتا ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ناراض ہوتے ہیں، تو جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے وہ اچھی ہوتی ہے بیٹا؟ ہاں بیٹا تم کو دنیا کا سارا فائدہ ہو جائے، تم ہمیں بیوقوف بنا لو، اپنی امی کو بیوقوف بنا لو، پوری دنیا کو بیوقوف بنا لو، اللہ کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے. تم دنیا کی ساری دولتیں حاصل کر لو جھوٹ بول کر، لیکن اللہ تم سے ناراض ہوگا تو کیا فائدہ بیٹا؟ اس ذہن میں بٹھایا آپ نے، اللہ ناراض ہوتا ہے بیٹا، بیٹا اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو کامیابی نہیں ہوگی، وقتی ہو سکتی ہے دائمی نہیں، اور اگر دائمی ہو بھی گئی تو اللہ کی ناراضگی. اور پھر اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا بیٹا اگر تمہیں کوئی شخص کھلائے پلائے، اپنے پاس رکھے، تم پر احسان کرے، تو اسے دھوکا دینا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اور تم جھوٹ بول کے اللہ کو دھوکا دے رہے. یعنی تلاش کرو مواقع کو. اللہ کے نبی اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں. اللہ کے جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں وہ سب سے اچھے تھے، سب سے اچھے. اگر جھوٹ برا نہ ہوتا تو ان میں سے بیٹا ایک آدھ تو جھوٹ بول ہی رہتا، لیکن ان میں سے کسی نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹی بات نہیں کہی. اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی گندی چیز ہے، اچھے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے بیٹا. مختلف طریقے سے اس کو سمجھا، واقعات کی روشنی میں، بزرگوں کے واقعات، بزرگوں کی تعلیمات. حدیث میں آتا ہے بیٹا کہ جب کسی کی زبان سے جھوٹی بات نکلتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اس جھوٹ کی وجہ سے اتنی سخت بدبو نکلتی ہے کہ اس کے ساتھ جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ ایک میل دور چلے جاتے ہیں، ایک میل تک تقریباً اس کی بدبو آتی ہے. تو تربیت کرو، ان کی ذہن سازی کرو، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، ان کو اتنی محبت دو کہ یہ آپ کے دوست رہیں، ان کو باہر کسی اور دوست کی ضرورت نہ پڑے. دیکھو انسانی فطرت ہے، انسان دو چیزوں کو چاہتا ہے، ایک محبت، دوسری عزت. محبت عزت، آپ اگر اپنی اولاد کے ساتھ محبت نہیں کریں گے یہ محبت کی تلاش میں باہر جائیں گے، اور یہ چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے صحیح محبت غلط محبت میں فرق نہیں کر پائیں گے اور غلط محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی لڑکی کے چکر میں پڑ جائیں گے، کسی لڑکے کے چکر میں پڑ جائیں گے، اور ڈرگ پینے والوں کے ساتھ محبت ہو جائے گی، شراب پینے والوں کے ساتھ محبت ہو جائے گی، اور ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے. اور دوسرا عزت، شاباشی، ان کو شاباشی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ضروری مگر ساتھ میں شاباشی بھی، کہ بیٹا ماشاءاللہ آپ نے اس امتحان میں تو بہت محنت کی، رزلٹ بہت اچھے نہیں آئے لیکن محنت بہت کی، گزشتہ امتحان سے زیادہ محنت کی ہے، ہمارا دل بہت خوش ہے. اب شاباشی دینے کے بعد پھر دو تین ہفتے کے بعد اسے لے کر کے بیٹھو کہ بیٹا ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ امتحان میں ناکامی کی ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اس کے لیے وقت نہیں. یہ جو ہماری دولت ہے کہ یہ اگر بچ گئی یہ دولت تو دنیا میں بھی سکون، دنیا میں بھی سکون، آنکھیں ٹھنڈی، اور ہمارے بڑھاپے میں بھی یہ ہمارے لیے سکون، ہمارے بڑھاپے میں یہ سکون، خدمت، خیال، ابا ابا ابا، امی امی امی، یہ دعا کریں گے دعا، اس لیے کہ ان کی تربیت ہوئی ہے ماں باپ. اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ہمارے لیے یہ فکر کریں گے، قیامت کے دن حشر میں بھی یہ ہماری فکر کریں گے، ہمیں تلاش کریں گے، ہمیں تلاش کریں گے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو پیغمبر تھے، اور کسی غیر مسلم کا داخلہ جنت میں ممکن نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے دربار میں قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، نہ دنیا میں رسوا کرے گا نہ قیامت کے دن، اور اس سے بڑی رسوائی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے. اس وقت بھی جانتے تھے کہ کفر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کفر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے جو ان کو بہانہ اس وقت بھی مل گیا اسے اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے استعمال کر لیا کہ یہ اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اے ابراہیم میں تجھے نہ دنیا میں ذلیل کروں گا نہ آخرت میں، اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ ابراہیم کا باپ جہنم میں جل رہا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسی وقت آزر کو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو، ایک جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا تاکہ کوئی پہچان ہی نہیں کہ یہ آزر ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ دیکھیے اپنے قدموں کی طرف، جب دیکھا تو وہ جانور تھا، کہا کہ یہ تمہارے باپ آزر ہے، اب ان کو اس شکل میں جہنم میں بھیجوں گا تاکہ تمہاری وہاں بھی رسوائی نہ ہو، تمہاری رسوائی نہیں ہوگی لیکن تمہارا باپ تو جہنم میں جائے گا کفر کی وجہ سے. تو دیکھو بیٹا جب دیندار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اسے اپنی ماں کی فکر ہوتی ہے، باپ کی فکر ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے جب اسے فکر ہوتی ہے تو آخرت کے اعتبار سے کتنی فکر ہوگی اسے کہ میرے ماں باپ جنت میں جائیں، مرنے کے بعد وہ کتنا ایصال ثواب کرے گا اور رو رو کے کتنا وہ دعا کرے گا. اس لیے جو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ان سے مستفید ہوتے ہیں، قبر میں بھی ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ہوتے ہیں. اس لیے میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی خوب فکر کریں، خوب فکر کریں اور تربیت کو مقصد بنائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو لے کر کے پارکوں میں جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ ہی لے کر کے جاؤ، ان کو عمروں میں لے جاؤ، عمرے میں اپنے ساتھ لے جاؤ، وہاں ان کی ذہن سازی کرو، تربیت کرو، کچھ کتابیں پڑھنے کا گھر میں معمول رکھو، بزرگوں کے واقعات ان کو سناؤ اور واقعات کو سمجھاؤ کہ بیٹا دیکھو انہوں نے علم حاصل کیا تو آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ دیکھو علم حاصل کیا، عمل کیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کی ابتدائی زندگی دیکھو گے کیسے تھے، بعد میں کیسے ہو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا دیکھو کیا حیثیت تھی ان کی، کوئی حیثیت نہیں، لیکن آج ہر شخص حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب سنتا ہے تو اپنے دل میں ایک مسرت محسوس کرتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام ہے. بلکہ اگر اسے موقع مل جائے تو آج کا بڑے سے بڑا مسلمان بادشاہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنانے کے لیے تیار ہو جائے. یہ میرے بیٹے علم کی وجہ سے ہے، میرے بیٹے عمل کی وجہ سے ہے، میرے بیٹے دینداری کی وجہ سے ہے. اور دیکھو بیٹا ابو جہل کا کیا ہوا، دیکھو بیٹا ابو لہب کا کیا ہوا، دیکھو بیٹا فرعون کا کیا ہوا، دیکھو بیٹا قارون کا کیا ہوا. اس طرح کی مثالیں دے دے کر ان کو سمجھاؤ تاکہ ہمارے بچے دین پر آئیں. لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ. اس زمانے میں ایک سا، ایک سا چند کلو گلہ خوراک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت بڑا صدقہ کہلاتا تھا. اس لیے کہ غریب لوگ تھے، اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ، ایک ماں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو ایک ادب سکھا دے، یہ ایک سا گلہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اور آگے یہ فرمایا کہ ماں نحل والد ولد من نحل افضل من ادب حسن. کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو مرسیڈیز دیتا ہے، دوسرا باپ اپنے بیٹے کو بنگلو دیتا ہے، تیسرا باپ اپنے بیٹے کو دکان دیتا ہے، چوتھا باپ اپنے بیٹے کو فیکٹری دیتا ہے، پانچواں باپ اپنے بیٹے کو ایک لاکھ پاؤنڈ دیتا ہے، چھٹا باپ اپنے بیٹے کو حکومت دیتا ہے، اور ساتواں باپ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کر کے اسے اخلاق سکھاتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان یہ کہتی ہے کہ آخری باپ نے اپنے بیٹے کو جو ہدیہ دیا ہے وہ ان پہلے پانچ چھ والوں میں سے کوئی بھی نہ دے سکا، سب سے اچھا ہدیہ یہ. لیس الجمال باثواب تزیننا بل الجمال جمال العلم والادب، ولیس الیتیم الذی قد مات والده بل الیتیم یتیم العلم والادب. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ لیس الجمال باثواب تزیننا، یہ خوبصورتی ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے جنہیں ہم پہنتے ہیں، جو ہمیں مزین کرتے ہیں، اچھا سوٹ پہن لیا، اچھا جبہ پہن لیا، اچھا عمامہ پہن لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا عبایا پہن لیا، اس سے آدمی خوبصورت نہیں ہوتا. بل الجمال جمال العلم والادب، حقیقی خوبصورتی اور جو جینوئن اڈوریشن ہے، اڈونمنٹ ہے، وہ لیس الجمال باثواب تزیننا بل الجمال جمال العلم والادب. علم اور ادب کی خوبصورتی ہے، علم اور ادب کی خوبصورتی. ایک بہت ہی گورا رنگ کا شخص، قد بہت اونچا اور بہترین کپڑے میں ملبوس آپ کے کمرے میں داخل ہو گیا، اول وہلے میں دیکھتے ہی آپ کو اس کی طرف کشش ہوگی کہ میں بہت خوبصورت آدمی، بہت انٹیلیجنٹ لگ رہا ہے، بہت ہوشیار ہے، آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جائے اور جب بولنا شروع کرے اور اس میں بے ادبی کا ایک جملہ بھی آ گیا وہ آپ کے دل سے اتر جائے گا. اور بڑے بڑے ہونٹوں والا، چپٹی ناک والا، کالا حبشی، پھٹے پرانے کپڑوں والا آپ کی مجلس میں آ جائے اول وہلے میں شاید وحشت ہو جائے، لیکن جب وہ حکمت کے موتیوں کو آپ کے سامنے بکھیرنا شروع کر دے گا آپ کا دل اس کا گرویدہ ہو جائے گا. لیس الجمال بأثواب تزیننا بل الجمال جمال العلم والأدب. اور آگے عجیب بات کہہ گیا وہ شاعر، وليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب. یتیم اس بچے کو مت کہو جس کا باپ مر گیا ہے، حقیقی معنی میں یتیم وہ بچہ ہے جو علم اور ادب سے محروم ہو گیا ہے. اس لیے توجہ فرمائیں، علم اور ادب ہمارے بچوں میں آ جائے، علم بھی اعلیٰ درجے کا، ادب بھی اعلیٰ درجے کا. علم کے لیے اچھے اساتذہ کے پاس ان کو تعلیم دلواؤ، اور ادب کے لیے تربیت کے لیے اچھے مشائخ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑو. ایسے مدارس، ایسے مدرس تلاش کرو جہاں اچھی تعلیم بھی ہو، اچھی تربیت بھی ہو. اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو مدرسے اور اسلامی اسکول وغیرہ میں حوالے کرنے کے بعد بھی دیکھتے رہیں، اسیس کرتے رہیں ہمارے بچے کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور فکر کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے اسیٹ بنے اور ہمارے لیے سرمایہ بنے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو ہماری اولاد پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ان سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو ہماری اولاد کے ہمارے اوپر تعلیم کے تربیت کے جتنے حقوق ہیں ان سب حقوق کی ادائیگی کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.